بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جی ابھی آپ لوگ اپنے سوالات کر سکتے ہیں اور کوشش کریں آپ لوگ کہ اپنے سوالات اگر مائک پہ کر لیں گے تو میرے لیے اس میں جواب دینا جو ہے وہ آسان ہوگا جی بھائی ہیں سسٹر ہیں جو جنہوں نے پہلے انٹرس کیا مائک پہ آ سکتے ہیں یہ جو پہلے ٹیکسٹ میں تھوڑا سا سوالات آگے تھے میں اس کا جلدی سے جواب دے دیتا ہوں اگرچہ ٹیکسٹ کا اس سے کوئی لنک نہیں تھا جو میں نے نوٹ کیا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں باقی اگر کوئی اور سوال ٹیکسٹ میں گزرا ہو تو اس کا مجھے نہیں پتا جی یہ جو حدیث ہے طلاق کے بارے میں طلاق دینا ناپسندیدہ ہے اس کی کوئی حدیث ہے حلال ہے مگر ناپسندیدہ ہے اس بارے میں حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق سب سے حلال میں سے اگر کوئی مبغوض چیز ہے یعنی ناپسندیدہ چیز ہے اللہ کے نزدیک تو وہ طلاق ہے حلال میں سے ہے حلال لیکن یہ حدیث سندن صحیح نہیں ہے سندن صحیح نہیں ہے اس لیے اس حدیث کو تو ہم قابل اعتبار نہیں بنا سکتے ہیں یہ حدیث سندن ثابت نہیں ہے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق ہم حالات سے ہم جائزہ لے سکتے ہیں کہ یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے مثلا وہ والی حدیث کہ شیطان اپنا تخت جو ہے وہ لگاتا ہے مسلم کی روایت میں موجود ہے کہ پانی پہ اور اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ فتنہ کرو اور پھر وہ جب واپس آتے ہیں شیطان کی فوج اور اس کے کرندے اور بڑے شیطان کو بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا تو شیطان سب سے زیادہ خوش اس سے ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں خامد بیوی میں لڑائی کرا دی یہاں تک کہ ان کی طلاق ہو گئی اور جدائی ہو گئی تو شیطان اس سے جو ہے وہ خوش ہوتا ہے تو اس لیے یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے تو بہرحال یہ ہے کہ حدیث جو ہے یہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق یہ سندن صحیح نہیں ہے جی جنہوں نے بھی ایڈریس کیا اسے سلام کیا سکتے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسی طرح ایسے ہے کہ نماز تسبیح یہ نفل ہے فرض تو نہیں ہے یقیناً تو اس کی چار رکھتے ہیں دو رکھتے نہیں ہیں جو نماز تسبیح ہے یہ نفل ہی ہے اور اس کی چار رکھتے ہیں دو رکھتے نہیں ہیں اور یہ جو تسبیح پڑھی جاتی ہیں تشہد میں وہ تشہد سے پہلے ہے تشہد سے وہ پڑھ کے پھر تشہد کو جو ہے وہ شروع کرنا ہو امید ہے کہ آپ کو اپنے جواب کا سوال جو ہے مل گیا ہوگا جی دیکھیں جو سسٹر جو آپ کا سوال ہے یہاں پہ ٹیکسٹ میں خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بلوغت کی عورت کے لیے جو بھی نشانی اس نے بتائی ہوئی ہے اگر وہ 9 سال کی ہے یا 10 سال کی ہے جب بلوغت ہو جائے تو پھر تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات لاگو ہوتے ہیں نماز کے روزے کے جو بھی ہیں اس پر لاگو پورے ہوں گے وہ یہ کہنا کہ اگر کوئی 9 سال کی عمر میں ہو جائے اگر وہ 9 سال کی عمر میں ہو گئے تو ٹھیک ہے ایسا ہونا ممکن ہے کوئی ایسا نہیں ہے جی اگرچہ اس کو یعنی اب اگرچہ اس کے وہ ابھی تک جیسے بھی یہ دانت کا ٹوٹنا نئے دانت کا آنا یہ کوئی شرعی لحاظ سے نشانی نہیں ہے. عموماً 7 سال کی عمر میں بچوں کے دانت جو ہے وہ ٹوٹتے اور نئے نکل آتے ہیں, لیکن یہ کوئی نشانی نہیں ہے, علامت نہیں ہے. جو علامت ہے, جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسے مخصوص پیریڈ شروع ہو جائیں, پہلے نمبر پہ تو ایک فرضی سوالات نہ ہوں, اگر حقیقت میں کوئی سوال ایسا ہوتا ہے تو اگر کوئی بھی ہو جائے, اس لیے کہ دیکھیں ہر وقت میں ٹائم مختلف ہوتے ہیں اور ایسا ہو سکتا ہے. عربوں میں اس وقت بھی ایسے تھا کہ 8-9 سال کی بچی بھی جوان ہو جاتی تھی, 8-9 سال کی بچی بھی جو ہے وہ جوان ہو جاتی تھی. تو اگر ہو سکتا ہے دنیا میں, اور اس کے بہت سارے اور بھی واقعات ہیں, اور جس دور میں آ رہے ہیں اس دور میں تو 4 سال کے بچے کو بڑی سمجھ ہوتی ہے, اور 4 سال کا بچہ جو ہے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے جو ہے کھڑا, اس کو کیا کیا اس سے کرتب کروا دیتے ہیں لوگ. تو اسی طرح اگر 5-7 سال اور اگر 9 سال کی عمر میں کوئی بلوغت ہو جائے تو اس میں جو مطلب ایسی چیز نہیں ہے, یقیناً اگر ہو گیا ہے عورت بچی کو پیریڈ شروع ہو جائے, چاہے 9 سال کی عمر میں کیوں نہ ہو, اسے ہر صورت میں نماز روزہ اس کے اوپر فرض ہو جاتے ہیں. جی ابھی جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہو ایسے سلام مائک پہ آ جائے. معذرت کہ اگر ٹیکسٹ میں کوئی سوال آ جائے, میری سمجھ میں آ جائے تو میں ایک وہ لے لیتا ہوں اور ایک آپ لوگوں کے مائک سے لے لیتا ہوں, لیکن کوشش کریں کہ آپ لوگ مائک پہ سوال کر لیں. جس اس طرح آپ آ جائیں مائک پہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری روم میں آواز آ رہی ہے کیونکہ میں پارٹ کا کام کر رہا تھا. جی آ رہی. جی سر میرے جو 2-3 کوسچن جو کسی سسٹر کے ہیں, ایک کوسچن تو ان کا یہ تھا کہ جیسے کہ اس نے مطلب کہ بچے کو دودھ پلایا, اس دوران اس نے روزے نہیں رکھے, اور اس وقت ان کو معلوم نہیں تھا. اب کیا اس کے ان کو روزے بھی رکھنے ہوں گے اور اس کا فدیہ بھی دینا ہوگا؟ وہ کہہ رہے کیا مجھے یہ دونوں کام کرنے ہوں گے, اس میں اس کو رہنمائی چاہیے تھی. اور دوسرا یہ تھا کہ جیسے کہ اب کوئی خاتون ہے, اب اس کی بوڑھی ایج ہے, اب مشکل سے اپنے روزے رکھ سکتی ہے جو کہ فرضی ہیں, اب جو پہلے گزر چکے حیض کے دور میں وہ نہیں رکھ سکتی, اب اس روزوں کا اس کو کیا کرنا ہوگا؟ ایک اور کوشچن تھا یہ تھا کہ ایک سسٹر ہے, اس کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ٹیکس کا کام کرتے ہیں, تو کہہ رہی تھی وہ خود تو کوئی ایسا کام نہیں کرتے, کوئی شراب کا بیچنا یا پھل کرنا اس طرح کا کام نہیں کرتے, لیکن ان کے پاس جو لوگ آتے ہیں ٹیکس اپنا بھروانے کے لیے وہ کوئی شراب کا کام کرتے ہیں اس طرح کا, تو کہتے ہیں کہ کیا اس کا ٹیکس بھرنا جو ہے وہ جائز ہے؟ اور ایک اور کوشچن تھا یہ تھا کہ ایک سسٹر کا, تو وہ کہہ رہی تھی کہ مطلب ہم نے کسی کے ساتھ کاروبار کیا, اس نے دھوکہ دیا, پھر اس شخص نے کسی اور کے ساتھ بھی کیا, اس کو بھی دھوکہ دیا, اب ان کے ایک اور رشتے داروں میں مطلب وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے, اس کے ساتھ اس کو نہیں پتا کس نے دھوکہ دیا, کیا ہم اس شخص کو بتا سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کاروبار نہ کریں, یہ دھوکہ دیتا ہے؟ سر اس میں رہنمائی کرتے ہیں اور تو کیسے کیا جاتا ہے دوبارہ کا؟ اللہ السلام علیکم.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. پہلا آپ کا سوال یہ ہے کہ بچے کو دودھ پلاتے ہوئے روزے نہیں رکھے تھے, اب اس کے بعد جو ہے ان کو نہیں پتا تھا, اب جو ہے وہ دودھ جن دنوں میں وہ مرضیہ تھی تو یعنی دودھ پلانے والی تھی, تو اب ان دن کے روزے اب بعد میں رکھنے ہیں, تو کیا روزے بھی رکھے جائیں اور فدیہ بھی دیا جائے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں عورت کو دونوں حالتوں میں رخصت ہے, جواب دے رہا ہوں کہ عورت کو دونوں حالتوں میں رخصت ہے. جب وہ عورت حاملہ ہوتی ہے, یعنی حاملہ ہوتی ہے, اور جب عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے, دونوں حالتوں میں اسے اجازت ہے کہ روزے چھوڑ سکتی ہے اور اس کی جگہ پہ بعد میں روزے رکھ لے. اب بعد میں روزے نہیں رکھ سکتی ہے تو فدیہ دے دے, ایک کام کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ روزے بھی رکھے اور فدیہ بھی دے, نہیں. اب بھی اس کے لیے روزے رکھنا مسئلہ ہے, کیونکہ عورت کے عموماً اکثر دو حالے ہوتے ہیں, یا تو وہ مرضیہ ہوتی ہے یا حاملہ ہوتی ہے جو ہے, تو اس لیے عورت جو ہے وہ بعد میں اب جب اس کو رکھنے ہیں تو اس کے لیے رکھنا دوبارہ, پھر اس میں اگر کوئی ایسی صورتحال ہے تو پہلے نمبر پہ تھی روزے رکھنے, اگر نہیں رکھ سکتی تو پھر فدیہ دینا ہے. دونوں چیزوں کٹھی نہیں ہیں, ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ ہوتی ہے. دوسرا جو ہے سوال یہ ہے کہ عورت بوڑھی ہو گئی ہے اور اس کے مخصوص دنوں کے روزے چھوڑے ہوئے پیچھے اس کا کیا کرے, اس کا جو ہے وہ فدیہ ہی دے. اگر وہ بوڑھی ہے روزہ نہیں رکھ سکتی ہے تو اس کا فدیہ ہی دے گی, ایسے نہیں کہ اس کا روزہ رکھنے ہوں گے, اس کے جتنے اس کے روزے رہ گئے جسے وہ نہیں رکھ سکتی اس کا جو ہے فدیہ جو ہے وہ دے دے. تیسرا سوال یہ تھا کہ ایک آدمی ٹیکس کا کام کرتا ہے اور دوسرے کی لوگوں کی طرف سے وہ ٹیکس ادا کرتا ہے, خود تو ایسا کچھ نہیں کام کرتا ہے لیکن جو لوگ اس کے پاس آتے ہیں جن کے وہ ٹیکس دیتا ہے ان میں سے کسی کا کوئی شراب کا بزنس ہوتا ہے, کسی کا کچھ کا بزنس ہوتا ہے, تو برحال یہ آدمی اگر ایسا واقعتاً ایسا ہو تو پھر اس کام سے بچنا چاہیے, کیونکہ جو انسان دوسرے کی کسی طرح بھی اس کی برائی میں اس کا مددگار بنتا ہے تو وہ جو ہے اس کی برائی میں بھی شامل ہوتا ہے, خود کرے یا نہ کرے, لیکن ظاہر ہے کہ دوسروں کی طرف سے جو ہے وہ پے کر رہا ہوتا ہے یا دوسروں کے ساتھ جو ہے ان کی طرف سے پے کرنے میں ان کی مدد کر رہا ہوتا ہے, جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے, تو جب وہ ٹیکس اس طرح کر کے اس کی جو ہے مدد کرتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہوتا, اس سے بچنا چاہیے. اب کا چوتھا سوال یہ تھا کہ ایک آدمی بزنس میں دھوکہ دیتا ہے, فلاں کو دیا ہے فلاں کو دیا, اب کسی اور کے ساتھ چاہتا ہے تو جس کے ساتھ کرنا چاہتا ہے اس کو بتانا, اس کی خیر خائی کرنا یہ شرعاً جائز ہے, ضروری ہے, اور اس میں غیبت نہیں شمار ہوگی, کیونکہ کسی کو دوسرے کی برائی سے شر سے بچانا یہ غیبت نہیں ہوتا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی جزاکم اللہ احسن الجزا, آپ کے چار سوالوں کا میرا خیال ہے کہ جواب پورا ہو گیا. جی کیا پیریڈ کے درمیان چھوڑے ہوئے روزوں کا فدیہ بھی دے؟ نہیں, فدیہ دینا اپنی جگہ پہ ہے, روزے جو ہے پیریڈ کے درمیان میں ہی اگر آپ چھوڑے ہوئے روزوں کا فدیہ دے دیں تو فدیہ میں تو کوئی حرج نہیں, تو کبھی بھی دیا جا سکتا ہے. یعنی کے دوران جو ہے چھوڑے گئے روزوں کا بھی فدیہ دیا جا سکتا ہے. جی جو مطلب پیریڈ کے دوران ہوں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, یعنی فدیے کا کوئی ٹائم نہیں ہے کہ لازمی عورت جو ہے وہ پیریڈ میں نہ ہو, بلکہ ایسی ہونی چاہیے, اس حالت میں بھی ہو وہ فدیہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہوتا, اس میں جو ہے کوئی ٹائم ایسا نہیں ہوتا ہے. جی جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے بھیا مائک پہ آ سکتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ خیر دے, اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ خیر دے. یہ جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور آپ کا میرا خیال ہے کہ وہ سوال تھے میں نے آپ کو جواب اس کا جو ہے وہ دے دیا تھا, اور یہ جو آپ کا دوسرا سوال ہے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. بس یہ ہے کہ کوشش کر لیں کہ سوالات میں جنہوں نے ایڈریس کیا ہوا ان کا بھی تھوڑا سا خیال رکھیں. جی آپ کا یہ جو دوسرا سوال تھا صورت نور کے بارے میں, صورت نور کے بارے میں اس میں اذانی و اذانیہ تو یہ والی آیت کا حکم تو منسوخ نہیں ہوا ہے, شاید آپ کا مقصد سورۃ نور کی اس آیت کا حکم کے بارے میں ہے کہ جس میں رجم کی سزا جو ہے وہ رجم والی جو سزا ہے وہ جو ہے باقی ہے, اور اس میں جو آیت پڑھی جاتی تھی وہ منسوخ ہو گئی ہوئی, آیت پڑھی منسوخ ہو گئی ہوئی ہے, اس کا حکم باقی ہے. الشیخ و شیخت الیا فرجمہما, اس طرح کے کچھ آیت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آیت پڑھی جاتی تھی وہ پڑھنا اس کا جو ہے منسوخ ہو گیا, لیکن حکم باقی ہے. لیکن حکم باقی آیت سے نہیں, بلکہ حکم باقی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بنیاد پہ. اور یہ بات میں نے یہاں پہ کئی دفعہ بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کی حیثیت شریعت سازی میں برابر ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو فرض قرار دیا ہے تو نبی کے فرامین سے بھی فرض کوئی دوسری چیز ہو سکتی ہے, کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو نبی کے فرامین سے بھی کوئی دوسری چیز حرام ہو سکتی ہے. یعنی حلال حرام ہر چیز میں قرآن و حدیث کی حیثیت برابر ہے. اب یہ جو حدود ہے, حد جو لگتی ہے, یہ حد جو ہے سورت نور کی آیت بتائی جاتی ہے کہ اس کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے, اور وہ آیت جو ہے وہ باقی تھی اور اس کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے, سوری حکم اس کا باقی ہے, آیت کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے. تو اب وہ کس بنیاد پہ جی یہ حکم بنایا گیا ہے رجم کا؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایک چیز موجود ہے تو اب وہ حکم احادیث کی بنیاد پہ موجود ہے, وہ حکم احادیث کی بنیاد پہ موجود ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں وہ حکم آتا ہے. جی اللہ تعالیٰ جو ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فعال لما یرید ہے, جو چاہے کر سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی آیت کو بنا کے اسے بعد میں منسوخ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ پہلے اللہ تعالیٰ کو کچھ تھا پھر اللہ تعالیٰ بھول گیا دوبارہ کچھ اور لے کے آ گیا, ایسا نہیں ہے. بلکہ وہ آیت کی تلاوت ایک خاص ٹائم تک تھی, وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت دی, اور پھر وہ حکم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی جنہوں نے پہلے ہینڈ ریس کیا سر, آپ پہلے مائک پہ آ جائیں. خیر جنہوں نے دوسرے بھائی تھے وہ تو شاید چلے گئے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں, بس یہ پچھلی بات تھوڑی سی پوری کر لے. تھوڑا سا سر ایسا ہے کہ جو پچھلی بات میں سوال جواب دے رہا تھا آیت رجم کے بارے میں, باقی رہا کہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے سر اس کا, کہ اگر کسی عورت کے ساتھ کوئی زبردستی بندہ اسے اس کے ساتھ جو ہے کوئی زنا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسلام کی سزا جو ہے اس مرد کے لیے صرف ہے, اور اس مرد کے لیے جو ہے اسے جو ہے وہی سزا دی جائے گی جو اللہ نے محاربہ کی سزا بنائی ہے. اسے سولی پہ لٹکایا جا سکتا ہے, اسے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ کے اسے پھینکا جا سکتا ہے, اور اسے قتل کیا جا سکتا ہے, جو کہ سورۃ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین پہ فساد کرنے والوں کی جو سزا بتائی ہے وہ اس کیٹیگری پہ آتا ہے. اگر کوئی مرد کسی نیک عورت کے ساتھ زبردستی کرنا چاہے تو اس کی سزا جو ہے وہ یہ ہوتی ہے. جی بہرحال میں آپ لوگوں کے ٹیکس کیا بھی سوال آپ نے کلیئر کر دی ہوں. جی وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا بتا دوں, پہلے میں تھوڑی سی یہ بات کر لوں. سسٹر ایسا ہے کہ جنہوں نے مائک پہ سوال کیا تھا کہ آپ جو ہے آٹھ تراوی پڑھتی ہیں اور کسی نے کہا جی بیس ہی ہیں, آٹھ تو پڑھی نہیں ہیں, تو سسٹر آپ نے ان سے پوچھ لینا تھا نا کہ بیس والی روایت کہاں پر ہے, آپ کم از کم وہ تو ان سے پڑھ لینا. ایسا نہیں ہے سسٹر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان نوٹ کریں, رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے, گیارہ رکعتیں جس میں آٹھ جو ہے یہ نفل ہوتے ہیں اور تین جو ہے وتر ہوتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت تو موجود ہے. اب رہا کہ وہ جو نماز جو ہے جو بیس پڑھتے ہیں تو بیس کی کہاں ہے, یہ تو آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے تھا, اور ایسی جو ہے کوئی صحیح روایت جو ہے نہیں. بس یہ ہے کہ یہ ایک بات چل پڑی ہے اور لوگ اس کے پیچھے لگ گئے ہیں, جی ہم اس کو کیسے روکے, حدیث کوئی ایسی بیس کی نہیں ہے. اور دوسرا سسٹر جو 20 تراویح پڑھتے ہیں ان کی جو سپیڈ ہوتی ہے اس کا تو کیا ہی کہنا ہے, اس میں تو میرے خیال کوئی سٹاپ ہی نہیں آتا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسا پڑھ, بلکہ پڑھنے والوں کے جو سپیڈ ایسی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی سن کے حیران رہ جاتے ہیں. کل ہی کے دن میں مجھے کسی ہی نے جو ہے وہ ایک ریکارڈنگ بھیجی ہے کہ سر یہ بتا دیں کہ یہ کیا ہے, کیا ایسی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں ہے. اب ذرا وہ شاید آپ اس کی تصویر تو نہ دیکھ سکیں لیکن صرف آواز سن لیں تو آپ کو اندازہ لگائے گا کہ یہ کیا سپیڈ ہے. آواز آ رہی ہے لوگوں تک؟
اللہ اکبر.
یہ بھی رکوع میں گئے ہیں. مطلب آپ کو سپیڈ دیکھیے گا تو جی
اللہ اکبر
رکوع اور سجدے پورے ہوتے ہیں, قرات کی آواز سنی.
الحمدللہ
بہرحال یہ ہے کہ میں اس کو یہیں پہ روکتا ہوں. اب یہ کیا سپیڈ ہے, اس میں کیا سمجھانا ہے, یہ کون سی مطلب یہ ہے کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ اور ایسا ہوتا ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہوتا ہے, اور یہ اب یہ کیا آپ اس کو کہیں گے کہ یہ سپیڈ جو ہے وہ پڑی جا رہی ہے اور اس میں سکرات ہو رہی ہے. تو واللہ عالم یہ جو ہوتا ہے نا اس انداز سے پڑھنا, اصل میں اس میں کوئی شک نہیں کہ قرات جو ہے وہ ہونی چاہیے, لیکن رکوع اور سجدہ پورا ہونا ایک بہت بڑی چیز رکھتا ہے. جزاکم اللہ, اللہ تعالیٰ جو ہے برف یہ جو ہے وہ ہمیں ہدایت دے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے اس طرح کر کے پڑھا جائے اور اس طرح کر کے 20 رکعتیں پوری کی جائیں. جزاکم اللہ حسن صاحب. بہر سلسلہ آپ کے میرا خیال ہے کہ ہو گیا ہوگا کہ اصل 8 رکھتے ہیں. اور ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ تہجد کی نماز اور تراویح کی نماز ایک ہی نماز, الگ سے کہیں تراویح کا جو ہے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 دنوں میں نماز پڑھائی تھی تراویح جماعت کے ساتھ, پہلے دن عشاء کے فوراً بعد پڑھائی, دوسرے دن رات کے درمیان میں پڑھائی, اور تیسرے دن آخری وقت میں پڑھائی, کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر تھا کہ ہماری سحری نہ فوت ہو جائے. تو اگر تہجد الگ سے ہوتی تو وہ کون سی تھی جو تیسرے دن اس کے بعد تہجد کی الگ سے نماز پڑھی جاتی ہے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد پڑھنا فرض تھا. تو یہی تہجد کی نماز ہے, کوئی الگ سے نہیں ہے. بس نماز رمضان اس کو تراویح سے جماعت سے پڑھایا جاتا ہے تاکہ جو ہے لوگ اس میں اہتمام سے شامل ہو سکیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی رکعات کی تعداد بخاری میں اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ جو ہے وہ نہیں پڑھتے. جزاکم اللہ احسن صاحب. جی اسی طرح مائک پہ آ جائیے, میں نے ابھی زیادہ آپ لوگوں کے ٹیکسٹ پہ غور نہیں کیا ہے. جی السلام علیکم.
ایک سوال اب کیسے حساب رکھا جائے کہ کتنی رقم پورے سال پڑی رہی ہے، اور کیا ہر دفعہ جب نکالیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ اب اتنے جمع ہیں، اور پھر ہر دفعہ کیسے اس میں سے پھر ہم آخر میں کار کے پیسے نکالیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح ہم اس کی زکات دیں جب ہمیں یاد ہی نہ رہے کہ کتنے پیسے پورا سال دیں. دوسرا سوال ہے زکات کی، کا سونے کے بارے میں جو انہوں نے پوچھا کہ سونے پر زکات کیجیے کون سا ریٹ لگائیں گے؟ مثلاً جیسے اگر ہم نے آج سے کچھ سال پہلے یا کچھ مہینے پہلے سونا خریدا تھا، تو اس وقت اگر وہ سستا تھا اور ابھی مہنگا ہے، اور اگر اس وقت مہنگا تھا اور ابھی سستا ہے، تو کس ریٹ سے پھر ہم اس کو دیں گے، اس کا حساب سے زکات چکا دیں گے؟ یہ تیسرا سوال تھا. مسئلہ خلق ملا کے تین سے نماز سے بات
جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ویسے تراویح کی پہلا سوال جو ہے تراویح کے بارے میں، ویسے میں نے اس کی کافی تفصیل بات پہلے بھی کی ہوئی ہے، اور اس کی ریکارڈنگ بھی میرا خیال ہے وہ ایمن بھائی کو پتہ ہے، یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر دیکھ لیں تو شاید تراویح کے نام سے کافی تفصیل کے ساتھ پڑی ہوئی ہے، لیکن میں خلاصہ جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کا عمل ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے. ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ صحابی کا عمل اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں آ رہا ہو، تو پھر تو یقیناً یہ کہہ سکتے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے صحابی کو اس حدیث کا علم نہ ہوا ہو. اس لیے لازمی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہی چلا جائے. لیکن اگر ایک صحابی کا عمل پہلے نمبر پہ تو صحیح سند سے ثابت ہو جائے، اور پھر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے مخالف نہ آ رہا ہو، تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی سے احادیث کے مفہوم کو سمجھا جا سکتا ہوتا ہے، اور سمجھنے میں اس صحابی کے عمل سے جو ہے وہ مدد ملتی ہے. لیکن جس کو ہم دین کہتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی کا دین ہے. اب اس میں ایک اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک صحابی ایسی بات بتا رہا ہے جس میں رائے اور اجتہاد نہیں چلتا، مثلا نماز اتنی رکھتے ہیں، اب یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ کے نبی کی وحی سے بتایا جا سکتا ہے، کوئی اس میں اجتہاد اور رائے نہیں چل سکتی ہوتی ہے، تو صحابی کا اگر کوئی صحیح اثر یعنی ان کا قول، اور وہ صحابی اہل کتاب سے لینے بھی معروف نہ ہو، اور وہ صحابی کا عمل جو ہے قیاس اور رائے سے بھی تعلق نہ رکھتا ہو، تو تب وہ اس صحابی کا وہ والا عمل بھی مرفوع حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی سمجھا جائے گا. اب رہی 20 تراویح والی بات، تو پتہ نہیں یہ کہاں سے لوگوں نے مشہور کر دیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 تراویح شروع کروائی تھی. میرے بھائی، کسی صحیح روایت میں الفاظ نہیں ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 تراویح پڑھائی تھی، نہیں. اس میں 20 دنوں کا ذکر ہے، 20 رکعات کا ذکر نہیں ہے. اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت پڑھائی، تمام صحابہ رضی اللہ عنہ نے 20 تراویح پڑھے، اور تمام جی میں بھی کس میں ہے ہمارے فہم میں بھی 20 تراویح پڑھی جاتی ہیں حرمین شریف میں. جی حرمین شریف میں بھی 20 تراویح پڑھی جاتی ہیں، لیکن حرمین شریف میں 30 بھی پڑھائی جاتی ہیں. آخری 10 عشرے میں 10 اور بھی پڑھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. آخری عشرے میں وہ بات کر رہا ہوں، پہلے حرمین شریف کی اگر بات کرنی ہے تو آخری عشرے میں 10 پھر اور بھی پڑھائی جاتی ہیں، اور وہ 30 پڑھائی جاتی ہیں. ہاں اب رہا کہ 8 نہیں ہیں، اب وہ الگ بات ہے، میں اس کو کر دیتا ہوں. اور حرمین شریف کے علاوہ باقی جتنی بھی سعودی عربیہ کی مسجدیں ہیں سب میں جو ہے وہ 8 اور 10 ہی پڑھائی جاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے پہلے نمبر پہ میرے بھائی سٹیپ بائی سٹیپ ایک چیز کو سمجھ لیں، پہلے نمبر پہ تو یہ چیز آئے کہ کیا حضرت انہوں نے 20 تراوی پڑھائی تھی؟ کسی روایت میں نہیں ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ جو مختلف جماعتیں ہو رہی تھیں انہوں نے ایک جماعت پہ جمع کر دیا تھا بس۔ کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھائی گئی، کتنی رکعتیں پہ یہ کہیں نہیں ہے۔ جس روایت سے 20 کا لفظ لیا گیا ہے وہ 20 یوم ہے، 20 لیلہ ہے، 20 رکعہ نہیں ہے۔ یہ آپ کسی بھی عام کے پاس جائیں عالم سے، اسے کہیں کہ مجھے وہ حدیث نکال کے دو، بہت سی روایات ہیں، مثلا کوئی ایک دینا، بہت سی روایات سے آپ وہ ایک روایت کو لیں اور اس کو ایک روایت کو لیں جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ صحیح سند سے پہنچے کہ انہوں نے 20 تراوی کا حکم دیا تھا، اور پھر اس کی سند بھی صحیح۔ جی جی آپ جو ہے اس یقیناً، اور آپ جو ہے اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ خیر عطا فرمائے۔ جی بھائی اس کا میں لنک یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں، ایک منٹ۔ جی تو آپ جو ہے میرے بھائی کوئی ایک روایت کو لائیں، پھر اس کو غور کریں۔ جو بات ہوتی ہے نا صرف اور صرف سننے میں اور اس میں دیکھنے میں، پھر جو ہے پھر اس کو جو ہے تمام مساجد میں 8 ہی ہوتی ہیں۔ میں اس پہ سعودی عربیہ کی بات بعد میں کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور کسی صحابی سے 20 رکعت کا اس طرح کر کے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 حکم دیا تھا، 20 رکعت پڑھائی تھی اور تمام صحابہ 20 پڑھتے تھے، یہ نہ کرے تمام صحابہ 20 پڑھتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 پڑھائی تھی، یہ والی بات کہیں سے نہیں نکلے گی، کوئی ایک روایت میں رہے گا۔ اور 20 کے پڑھنے کی روایت ابو داؤد میں موجود ہے۔ اس 20 دن کو اگر 20 رکعت بنا دیا جائے تو نعوذ باللہ یہ تو بہت بڑا جو ہے وہ حدیث کے اندر ایک تحریف بن جاتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات میرے بھائی یہ ہے کہ جو سعودیہ کا معاملہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک نفل عبادت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفل عبادت میں ایسا نہیں ہے کہ پابندی کرائی گئی ہے۔ ایک ہے کہ آپ اس پہ پڑھنا چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھایا ہے پڑھا عمل ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پڑھا ہے، لیکن اجازت تو دی ہے آپ جتنی مرضی پڑھیں، جتنی مرضی پڑھیں۔ اب حرمین میں، صرف حرمین میں دو امام الگ سے 10 پڑھاتے ہیں اور آخری عشرے میں تیسرا امام آ کے پھر 10 اور پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے، 30 پڑھائی جاتی ہیں آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں۔ صرف ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ ٹائم پہ جو ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے اجتماعی عبادت ہوتی رہے۔ اس کے علاوہ اسی سعودی عربیہ میں، اسی مکہ مکرمہ میں، اسی مدینہ منورہ میں باقی تمام مساجد میں وہی 8 رکعت ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن میرے بھائی اصل چیز یہ ہے کہ کیا سعودیہ عربیہ کی اس ایک بات کو پکڑ لینا ہے اور باقی سب چیزوں کو چھوڑ دینا ہے؟ اگر سعودیہ عربیہ کی 20 رکعت والی بات کو دلیل بنانا ہے تو اسی سعودی عربیہ میں جب وہ آمین کے بعد اونچی آواز سے آمین ہو رہی ہوتی تو وہ کہاں ہوتا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ نہ اس کو دلیل بنائے اور نہ اس کو دلیل بنائے۔ اگر اس کو دلیل بنانا ہے تو پھر باقی بھی سب چیزوں کو دلیل بنائے۔ چیز یہ ہے کہ دلیل یہ ہے، جی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بنایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ، ہاں ایسے ہی ہے، سعودی عربیہ میں دو امام پڑھاتے ہیں اور دونوں امام جو ہے وہ 8 رکعت پڑھاتے ہیں اور پھر آخری عشرے میں تیسرا امام آتا ہے اور وہ الگ سے پڑھاتا ہے۔ صحابہ کرام کے اپنے اعمال سے نوٹ کر لیں، 8 پڑھنا، 12 پڑھنا، 20 پڑھنا، 30 پڑھنا اور اس سے زیادہ پڑھنا اعمال سے ثابت ہے۔
کیونکہ یہ رات کی نماز ہے، ساری ساری رات بھی نماز پڑھتے رہے ہیں اور یہ عبادات ثابت ہے، لیکن اس میں سے صرف یہ ہے کہ اس بات پہ رہنا تمام صحابہ کرام اور کرام یہ اجماع ہے کہ تراویح 20 منیمم زیادہ پڑی جائے۔ میرے بھائی کہاں پہ اجماع ہے؟ آپ کیسے کہیں میرے بھائی، اللہ کے لیے میرے بھائی اللہ کے لیے جو ہے تراویح اور تہجد کے فرق کے لیے تھوڑی سی بات کرنے سے پہلے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسی حدیث ہے کہ نہیں۔ اس میں اجماع کرتے وقت تھوڑا سا جو ہے دلیل لے کے آئیں، پہلے دلیل پہ غور کریں۔ کسی کے انسان کے پیچھے لگ کے ساری دنیا اسی لیے گمراہ ہو رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرا فرقہ یہ ہے، بات ختم۔ میں نے کسی کی سننی نہیں ہے، میں نے کسی کی سننی نہیں ہے، اور بات ختم۔ یہ اپنی بات جو ہے وہ لگا دینی ہے۔ تھوڑی سی سن لیں، پہلے اس احادیث کو جمع کریں، ان احادیث کو جو ہے وہ دیکھیں، اور پھر آپ اتنا ٹھوس طریقے سے بولیں کہ تمام کے تمام ائمہ کرام کا اجماع ہے، تمام کے تمام صحابہ ہیں۔ پہلے نمبر پہ، نمبر ایک، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی تھی؟ اس کا جواب ہاں یا نہ میں دیں؟ پہلے میرے بھائی ایک چیز کا جواب دیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن میں نماز پڑھائی تھی؟ 3 دن جماعت کروائی تھی؟ 3 دن جماعت کرائی تھی اس نماز کی جسے تراویح کہا جاتا ہے؟ یس۔ اچھا، 3 دن میں کن کن وقتوں میں نماز پڑھائی گئی تھی؟ کن کن وقتوں میں؟ آپ مجھے ٹیکسٹ میں جواب دے دیں، صرف اس کو ٹیکسٹ دینے دیں۔ کن کن وقتوں میں؟ پہلے دن رات کے شروع والے حصے میں، ٹھیک ہے۔ دوسرے دن رات کے درمیان والے حصے میں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے دن رات کے آخر میں، یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ انتظار کرتے رہے سحری تک۔ اب اس میں یہ بتائیے کہ جس دن سحری تک آپ نے پڑھائی تھی، اس دن تہجد کہاں پڑی تھی؟ کہاں پہ تہجد پڑی تھی میرے بھائی؟ اسے جو ہے لفظ تراویح احادیث میں کہیں موجود نہیں ہے۔ احادیث میں موجود ہے قیام اللیل من قام رمضان ایمانا واحتسابا۔ یہ تراویح جو ہے یہ صرف اور صرف جو ہے یہ لفظ بعد کا بنا ہوا ہے، یہ ہے قیام اللیل۔ قیام اللیل اور قیام اللیل میں فرق کریں کہ یہ الگ سے تہجد ہے، یہ الگ سے تراویح ہے، 20 تراویح ہے اور 8 جو ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کے لیے ہر معاملے میں اپنے آپ کو انصاف پسند رکھیں گے تو امت کا معاملہ جو ہے وہ صحیح رہے گا۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ اگر ہم، میں اور آپ صرف اس پہ کہیں کہ جی میرا کیونکہ یہ ہے مسئلہ، اس لیے میں نے اس کو ڈٹائی سے اس پہ ڈر جانا ہے، تو امت اسی چیز کا ہے۔ یہ جو ہے تراویح جو ہے، یہ صرف اور صرف تراویح اور تہجد ایک ہی نماز میں ہے۔ بیتی کی نہیں ہے بات۔ برحال میرے بھائی، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، صرف ایک صحابہ کرام نے 20 جماعت کروائی، اس کی پہلے آپ دلیل دیکھ لیں، باقی چھوڑیں۔ نمبر ایک، صحابہ نے 20 کی جماعت کروائی، حضرت عمر نے 20 کا حکم دیا، باقی چھوڑیں، پہلے اس کی حدیث جمع کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے وہ اس کی ہدایت دے گا۔ کہ پہلے نمبر پہ کوئی بحث نہ کریں، بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت نماز کی جماعت کروائی تھی، اس کا جو ہے وہ پہلے آپ دلیل جمع کریں، اور اس دلیل پہ تھوڑا سا جو ہے یہ نہ رہیں میرے بھائی کہ کیونکہ بس میرے فلاں نے کہہ دیا ہے، بات ختم۔ تھوڑا سا اس حدیث پہ غور کر لیں، اسی امام سے، اسی مولوی صاحب سے، اسی سے دیکھ لیں کہ یہ حدیث جو ہے سند تک پہنچتی ہے، اس کی صحیح سند ہے یا نہیں۔ پلیز یہ پہلے کر لیں، پھر انشاءاللہ تعالی آگے جو ہے وہ کھل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میں نے بتایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں بتائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ اور تہجد کی نماز پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھا، جبکہ امت پہ فرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مزمل میں آپ کو کہا تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. جی آپ اور یہ بھی فرق کر لیں کہ تہجد میں اور تراوی میں فرق کیا ہے, آیا یہ الگ الگ نماز ہیں یا ایک نماز ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن میں ہی پڑھائی ہیں, اور تین دن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ٹائموں میں پڑھی ہیں ان تین ٹائموں کو سامنے رکھ کے پھر یہ فرق کریں کہ کون سا جو ہے وہ تہجد الگ ہے یا تراوی الگ ہے. جزاکم اللہ خیر. اور تراوی کا لفظ کہیں احادیث میں نہیں ہے, احادیث میں صرف قیام اللیل کا لفظ ہے. اور قیام اللیل میں یہ فرق کریں کہ جی تراوی الگ ہے اور تہجد الگ ہے, ایسا نہیں ہے. جزاکم اللہ حسن تھا. اور جی بھائی جو آپ نے یہ لنک دیا تھا, یہ میرا خیال اس میں بھی کافی تفصیل کے ساتھ بھی بات ہوئی تھی, یہ لنک میں یہاں پیسٹ کر رہا ہوں, یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ حسن الجزا. جی سب سے پہلے آپ مائک پہ آئیے, میرا کیا فری ٹیکسٹ ہے میں نے غور نہیں کیا کیونکہ میں اپنی بات کی طرف دیکھ رہا تھا, تو آپ پہلے مائک پہ آئیے. السلام علیکم. جی سسٹر آپ کا کے پہلے میں آپ سوالات پورے کر دوں, معذرت جنہوں نے پہلے سوالات کیے ہوئے. جی میں پہلے ان کے جوابات دے لوں. جی پہلا سوال یہ تھا کہ جو عورت ہے اپنی والدہ کی صفائی کرتی ہیں اور وہ ان کا کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹ جاتا ہے؟ سسٹر واللہ عالم میں اس مسئلے میں تھوڑا سا مشکل میں ہوں. میرے خیال ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر مسئلے کا انسان کو ہر وقت چیز کا علم ہو. واللہ عالم عورت جو ہے اپنی والدہ کا جو ہے وہ انہیں جو ہے ضعیف عمر ہے اور انہیں جو ہے اس کی صفائی وغیرہ کرنی پڑتی ہے, اگرچہ گلوز وغیرہ پہن کے ان کا وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے, میں اس مسئلے کو مزید دیکھنا چاہتا ہوں فی الحال نہیں. ویسے قانون یار یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کا اپنا ہاتھ جو ہے شرمگاہ کو لگ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. من مس ذکرہ فلیتوضا, یہ سنن اربع میں روایت موجود ہے. لیکن یہ ہے کہ دوسرے کے ساتھ اس طرح کرنا اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے, یہ ہے. جی جزاکم اللہ حسن. جی میرے بھائی میں اس کا ابھی فی الحال نہیں اس کا جواب دے سکتا ہوں. جزاکم اللہ حسن. دوسرا جو ہے سوال یہ ہے کہ ہر مہینے کی آمدنی جو ہے وہ اکٹھی ہوتی رہتی ہے, اس میں کچھ خرچ بھی کرتے ہیں کچھ اس میں اکٹھا بھی کرتے ہیں, یہ کیسے پتا چلے کہ کتنا اس میں جو ہے وہ ہم نے خرچ کیا, کتنا اس میں کتنے پیسے پہ سال گزرا, کتنے پہ جو ہے وہ نہیں گزرا؟ لیکن سر اس میں کم از کم اگر تو مہینے میں آتا ہے اور خرچ ہوتا ہے, آتا ہے خرچ ہوتا ہے تو پھر تو اس پہ کوئی نہیں ہے, آتا ہے خرچ ہوتا ہے پھر تو اس پہ کوئی زکات نہیں, وہ جیسے آیا ویسے ہی لگ گیا, جیسے آیا ویسے لگ گیا, اس پہ کوئی زکات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر جمع ہوتا ہے سائٹ پہ جمع ہو رہا ہے, جمع ہونے والے سے کچھ کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے, تو تھوڑا سا انسان کو ظاہر زکات دینی ہے تو اتنا تو حساب رکھنا پڑے گا کہ کم ہوتے ہوتے جو جمع ہو رہا ہے سائٹ پہ وہ جو ہے کم منیمم نہ تھا اور زیادہ سے زیادہ یعنی کم از کم کتنا ہوا ہے زیادہ سے زیادہ کتنا ہوا ہے, تو اس کا جو درمیان میں ہے وہ دے لے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسان کو کسی ایسی صورت میں کوئی مسئلہ آتا ہو تو انسان اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہے نا, اگر اس میں کوئی تھوڑا سا زیادہ بھی دے دے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کو جو ہے وہ اجر دے گا. واللہ اعلم بالصواب. جی جو اس میں آخری ہے کہ سونے پر جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ سونے کا اس میں کون سا ریٹ لگنا چاہیے, وہ جو ہے یعنی سونے کا ریٹ جو ہے وہ جس وقت خریدا تھا جس وقت, لیکن جس وقت زکوٰۃ دینی ہے وہ ریٹ لگا جائے, جس وقت زکوٰۃ دینی ہے اس وقت کا ریٹ جو ہے لگایا جائے گا, کیونکہ اس وقت اس کو سونے کو زکوٰۃ کا دینا ہے. جو موجودہ اس کا ریٹ ہے جس وقت زکوٰۃ دینی ہے اس وقت کا جو ہے وہ ریٹ جو ہے لگا. جزاکم اللہ حسن. جی سسٹر جنہوں نے ہینڈ ریز کیا مائک پہ آ جائے. جزاکم اللہ حسن.
ایک سوال ہے کہ جیسے میں نے کہا یہ سنا جاتا ہے کہ سننے میں آتا ہے کہ اکثر میں نے سنا ہے کہ عورت کی جو کمائی ہے اس پہ برکت نہیں ہوتی, تو یہ اس کی کیا دلیل سے مل سکتی ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہے, جیسے ہم نے جیسے ابھی یہ پیچھے سورت نشا میں بھی پڑھا ہے کہ جو مرد ہیں وہ قوام ہیں, تو وہ اسی وجہ سے کہا گیا نا کہ وہ نہ نقشے کا ہر چیز کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے, تو یہ اگر جیسے عورتیں ہیں ادھر یا پاکستان میں بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ مرد کے پیسے بناتی ہیں اور گھر چلاتی ہیں, تو پھر ان جو قوام وہ بھی بن جاتی ہیں, تو کیا ان کا بھی حکم پھر مردوں کے برابر ہی آ جاتا ہے؟ جی میرے دوست بات ہے, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز ان شاء اللہ تعالیٰ پاس جو ہے پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ جی سسٹر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں ایک منٹ کے لیے. سسٹر جنہوں نے پرائیویٹ میں سوال کیا ہے میرا خیال ہے کہ اگر وہ موجود ہے تو میں ان کا جو ہے تھوڑا سا ایک جواب دے دوں. سر بات یہ ہے کہ میں نے اس دن بھی یہی کہا تھا, میں دیکھیں قانون ضابطہ بتا سکتا ہوں, باقی عملی طور پہ آپ کو جو ہے اس میں خود جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے. جو عورت کے مخصوص ایام باقاعدہ شروع ہوتے ہیں, اگر ایک عورت کو نہ پتہ چلے تو اسے کسی دوسری عورت سے اس کا جو ہے وہ پوچھ لینا چاہیے. اس کلب حالت ہوتی ہے یا اس کی جو کیفیت ہوتی ہے باقاعدہ پہچانی جاتی ہے. اس کا ایک خون کا کلر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ الگ سا ہوتا ہے, دم اسود یعرف, وہ جو ہے خون ہوتا ہے بلیک میں پہچانا جاتا ہے. تو اس سے پہلے اگر کوئی داغ لگ رہا ہے, اسی طرح ختم ہونے کی نشانی بھی بتائی گئی کہ کوئی سفید پانی آتا ہے اور اس سے جو ختم ہو جاتے ہیں. صرف میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دین ہے, حق ہے, اور ان اللہ لا یستحی من الحق, حق کی بات جو ہے بتانے میں یقیناً لازم ہوتا ہے کیونکہ یہ دین ہے. تو اس لیے یہ جو ہے یعنی اس کے ابتدا اور اختتام ہوتا ہے, اور اس سے پہلے ایک دن ہے, دو دن ہے, تین دن میں اگر کوئی بھی اس میں کوئی داغ لگ رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یعنی صفرہ والقدرہ, صفرہ اور قدرہ کے بارے میں. یہ ترمذی سوری نسائی میں روایت موجود ہے کہ جو تھوڑا سا کوئی اس میں داغ لگ جاتا ہے, نشان سا لگ جاتا ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی اعتبار نہیں کیا تھا. تو اس لیے اگر کوئی اس سے پہلے ایک دن ہے یا دو دن ہے, اسی طرح بعد میں ایک دن ہے یا دو دن ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اصل چیز یہ ہے کہ جو اس کو ہم اسی استحاضہ میں سمجھیں گے یا اس سے بیماری میں سمجھا جائے گا, باقی جو مخصوص دن, یہ اصول ضابطہ ہے. اب آپ اس کو اپنے اوپر کیسے فٹ کریں وہ آپ جو ہے بہتر انداز سے جان سکتی ہیں. مین چیز یہ ہے کہ اصول قانون یہ ہے کہ وہ جو داغ ہیں ان کو کیسے پہچانیں کہ وہ اصل مینسز ہیں یا نہیں ہیں. تو واللہ عالم اس میں تھوڑا سا کسی اور عورت سے بھی جان لیا جائے تو بہتر ہوگا. اصل چیز یہ ہوتا ہے کہ مخصوص دن میں جو ہوتا ہے وہ پہچانے جاتے ہیں, اور اس سے پہلے جو اگر کوئی داغ لگ رہا ہو تو شرعی لحاظ سے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. صرف ختم ہونے کے بعد اگر کوئی داغ لگ رہا ہو تو اس سے جگہ اعتبار نہیں ہوتا. ان دنوں میں کپڑے صاف کر کے وضو کر کے باقاعدہ نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے اور روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے. باقی مخصوص دن جب شروع ہوتے ہیں باقاعدہ صحیح طرح سے تو اس وقت جو ہے روزہ اور نماز جو ہے وہ منع ہوتا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ کو ذرا خیر عطا فرمائے. جی دوسرا جو سر آپ نے پہلا سوال کیا ہے کہ ایک آدمی کو نہانے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ روزہ رکھ لیتا ہے اور فرض نماز بھی چھوڑ دیتا ہے اور سویا رہتا ہے اور پھر 12 بجے اٹھ کے نہاتے ہیں اور جاتے ہیں. سر ایسا ہے کہ روزہ تو ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ فجر کی نماز چھوڑ دینا, ایک فرض کو سامنے رکھ کے دوسرے فرض کو چھوڑ دینا, یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. فجر کی نماز پڑھنا بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا کہ روزہ رکھنا فرض ہے. یہ دین کے ارکان ہیں, بلکہ روزے سے مقدم ہے اس نماز کا جو پڑھنا ہے. نماز جو ہے وہ پہلے ہے اس روزے سے, پہلے حکم اس کا ہے. تو باقی رہا کہ روزہ ہو جائے گا, روزے کا یہ نہیں کہ روزہ ہوگا نہیں. اگر ایک انسان فجر کے ٹائم اسی حالت میں سویا رہ گیا ہے اور وہ غسل اس نے نہیں کیا ہے
اور وہ جو ہے فجر کے بعد اٹھا ہے اور اس نے پھر غسل کیا ہے تو روزہ اس کا اس حالت میں ہو جائے گا. یہ ہے چاہے وہ مرد ہے عورت ہے. عورت کے اگر مخصوص ایام کی وجہ سے نہانا ہو, مخصوص ایام ہے تو پھر ان دنوں میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا ہے, لیکن اگر عورت کو کسی اور وجہ سے نہانے کی ضرورت ہو کہ جس طرح کر کے حامد کی وجہ سے اس کو نہانے کی ضرورت ہو تو وہ روزہ ہو جائے گا, روزہ جو ہے وہ ہو جائے گا. اس میں اگر ایسا نہیں ہے کہ فجر کی اذان سے پہلے پہلے نہانا ضروری ہے, ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. روزے کے لیے یہ شرط نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بلکہ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں ہی اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ وحل لکم لیلۃ صیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے روزے کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانے کی اجازت دی گئی ہے, پہلے تمہیں سے کوئی غلطی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ جو اس کو جانتا ہے, اور پھر فرمایا کہ تم کھاؤ پیو اسی طرح اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جو ہے روشن ہو جائے, یعنی فجر طلوع ہو جائے. تو فجر کے طلوع ہونے کے ٹائم تک اجازت ہے, تو اس کا مطلب انسان کا غسل کرنا اس کے بعد ہی ہوگا اور اس کی اجازت ہے, انسان جو ہے کر سکتا ہے. اسی طرح مرد کو کہ بھی ایسی حاجت بھی ہو سکتی ہے دن کو سو رہا ہو اور سونے میں کسی وجہ سے اس کو نہانے کی ضرورت آ جائے تو اس کی وجہ سے روزے سے اس کا اثر نہیں ہوتا, روزہ جو ہے اس کا ہو جاتا ہے. دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی ہے اور مرد جو ہے قوام ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, مرد جو ہیں وہ عورتوں پہ قوام ہیں کیونکہ وہ اپنے مال سے جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ سب کچھ ہے, اور اسلام کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ مرد کی ذمہ داری ہے عورت کے اخراجات کو پورا کرنا, سب کچھ ہونا. لیکن یہ ہے کہ یہ کہنا تھوڑا سا مشکل ہے. دیکھیں ایسی کوئی حدیث تو نہیں ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی کمائی جو ہے اس میں برکت نہیں ہے, یہ کوئی حدیث نہیں ہے, اس کی کوئی حدیث نہیں ہے. یعنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا موجود ہے کہ عورتیں کام کرتی تھیں لیکن وہ اس وقت کے کام ہوتے ہی وہ تھے. یعنی عورتیں جیسے حضرت عائشہ رضی, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو جسے ہم تسبیح فاطمی کہتے ہیں, وہ تسبیح فاطمی کیا ہے, کیا تسبیح فاطمی ہے کہ وہ سارا دن جو ہے وہ پانی لاتی تھیں اور وہ جو ہے تھک جاتی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے غلام آئے تو فرمایا کہ ہمیں بھی کوئی غلام دے دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں میں کیسی دعا سکھاتا ہوں جو اس سے بہتر ہوگا, اور وہ کیا ہے کہ 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر رات کو پڑھ لو. تو یہ دعا بھی تو اسی کام کے نتیجے میں تھکاوٹ کے بدلے میں ہی سکھائی گئی تھی نا. تو لیکن اس وقت کے کام تھے ہی وہ, اب وہ کام کی نوعیت چینج ہو گئی, اس وقت کے کام کچھ تھے ہی اس طرح کے. اور ایسے ہی اس وقت عورتیں جو ہے وہ جو ہے کھیتوں میں جا کے جو ہے وہ مدد بھی کرواتی تھی, کھیتوں میں جا کے اپنے کام بھی کرتی تھی. انصار کے لوگ جو ہے وہ کام کرتے تھے کھیتوں میں, عورتیں بھی کام کرتی تھیں. اور اس سے آگے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاد میں عورتیں شامل نہیں ہوتی تھیں, لیکن زخمیوں کو مرہم پٹی کرنے کے لیے اور زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے مسلمان عورتیں لشکر میں جاتی تھیں. اور پھر جب مال غنیمت کا حصہ آتا تھا تو مال غنیمت کے حصے میں ان کو حصہ دیا جاتا تھا, جو عورتیں جو ہیں اس میں مرہم پٹی کرنے کے لیے لشکر کے ساتھ جاتی تھیں. تو اس طرح کر کے باقاعدہ جو ہے یہ کہہ دینا کہ عورت کے بالکل اصل ذمہ دار وہ ہے, وہ غلط ہے. ذمہ داری اصل میں گھر کے چلانے کی مرد کی ہے. یہ اصل جو آپ کہہ لیں کہ اخراجات پورے کرنے کی اس کی ذمہ داری ہے, وہ ذمہ داری مرد کی ہے. الرجال قوامون علی النساء, یہ اصل طریقہ ہے. باقی ضرورت کے پیش نظر اگر کوئی ایسی ضرورت ہو جائے کہ وہاں عورت کو جو ہے کام کرنا پڑے, وہاں اگر نہیں برابری, یہ جو تصور آ گیا ہے نا اصل میں کہ مرد عورت کے جو ہے نسواں کے برابری کے حقوق دیے جائیں, اس میں نعوذ باللہ برابری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت کو بھی بس مردوں کے لیے جو ہے کھلونا بنا دو بس, وہ جو ہے وہ ہر جگہ پہ مرد جو ہے مردوں کے ساتھ عورت بیٹھے جو کچھ کرے, یہ جو ہے جو عورت کے حقوق ہوتے ہیں, یہ جو حقوق نسوان ہیں. لیکن جو اسلام نے بتائے ہیں اس میں عورت کو ضرورت ہے تو, لیکن یہ اس میں جو مین اصل چیز یہ, عورت اگر اسلامی شاعر میں رہتے ہوئے اسلامی طریقے میں رہتے ہوئے کہیں بھی ایسا کوئی ضرورت کے پیش نظر ہے تو کر سکتے ہیں, لیکن اولین ترجیح یہ ہے, اول ترجیح یہی ہے کہ یہ ذمہ داری مرد کی ہے, اول ترجیح یہ ہے کہ یہ ذمہ داری مرد کی ہے. ٹھیک ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال تھا اور اپنے مال سے وہ تجارت کرواتی تھی, انہی کا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے جو ہے ان کا مال تجارت جو ہے وہ لے کر شام کی طرف بھی گئے تھے, لیکن یہ نبوت سے پہلے کا تھا, لیکن نبوت کے بعد بھی ان کے پاس مال رہا اور وہ جو ہے یعنی اس میں بڑے جو ہے وہ مالداروں میں شمار ہوتی تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی انہوں نے اپنا مال لگایا ہے. تو ایسا منع نہیں ہے, یا یہ کوئی بات نہیں ہے کہ یہ بے برکتی ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. جی میرا خیال ابھی ٹائم کافی ہو گیا ہے اور آپ لوگوں کے سوال جو ہے ابھی کافی پڑے ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے, انشاءاللہ یہ ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا. تو آج صرف جن تین لوگوں نے ہینڈ ریز کیے ہیں صرف آپ لوگ سوال کر لیں اور پھر جو ہے میں جو ہے وہ اجازت لیتا ہوں. جی اعجاز بھائی صاحب آپ ہیں, آپ ذرا مائک پہ آ جائیں, میں آپ کے لیے مائک چھوڑ رہا ہوں. السلام علیکم.
السلام علیکم.
ہوتا ہے کہ جی آپ سے کوئی پریشانی ہو سر, ماشاء اللہ
تجارت لگے رہتے ہیں، خدمت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت دی ہے. میں یہ ضروری بات اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ ضروری ہے واسطہ، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نا بہت سارے مسئلے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا سر، آپ خود ہی آئیں پلیز سر، آپ بتائیں کہ آپ کیا ٹائم سیٹ کریں گے اور آپ کو کس طرح کال کیا جائے. السلام علیکم سر. سر وہ ٹیسٹ یو پیپی کا میں آپ کو کل بتاؤں گی، اگر اس میں درج کی تھی تو پھر اس کے بعد آپ سے بات کیجیے. السلام علیکم.
جی جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر ان شاء اللہ چلے میں اس پہ کل پھر بات کر لوں گا. سسٹر ایسا ہے کہ اب یہ عموماً یہ ہے کہ درس کے بعد ایک گھنٹہ ہوتا ہے سوال و جواب کے لیے جو میں نے اس میں ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب یہ چونکہ دینی مسائل ہوتے ہیں چلے پھر 10-15 منٹ تو اوپر لگ جاتے ہیں، تو بس میں یہ کوشش کرتا ہوں گھنٹہ ہے تو چلو 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہ ٹائم لگے. تو پھر جب گھنٹہ ہوتا ہے تو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ چلیں بس کریں بس کریں، تو پھر آدھے گھنٹے تک ٹائم اوپر نکل ہی جاتا ہے. تو بس یہ ہے تھوڑا سا، یعنی کر دیں آپ اس میں تھوڑا سا، یہ بہت مشکل ہوگا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ سر آپ 10 منٹ پہلے کہا کریں. جیسے 10 منٹ پہلے کہوں گا نا تو 10 منٹ کبھی کبھی ایک سوال پہ بھی نکل جائیں گے. تو برحال کوشش یہی کرتے ہیں کہ جیسے آسانی ہو جائے. برحال یہ ہے کہ چلیں ابھی ٹائم ضائع نہیں کرتے ہیں. جی اعجاز بھائی آپ آئیں مائک پہ اور آپ سوال کریں. جی اعجاز بھائی جلدی سے کر لیں کیونکہ آپ جو ہے وہ ٹائم چونکہ ختم ہو گیا، وہ آپ جلدی سے کر لیں. جی
مشکور ہوں آپ کا کہ آپ دین کی خدمت کرتے ہیں اور مسلسل دین کی تبلیغ اور ترویج کرنے میں آپ نے اپنا قیمتی صرف کر رکھا ہے. تو میرے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے، میں روزانہ آن لائن ہوتا ہوں اور کل بھی سوال کر سکتا ہوں. اگر کوئی میرے بعد کسی اور کا سوال ہے تو اس کا سوال کا جواب دے دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے.
میرے بھائی آپ نے سوال کرنا ہے تو کر لیں، آپ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یہ باتیں کرتے ہیں، آپ سوال کرنا ہے تو کر لیں جلدی سے، مختصر ہے تو میں جواب اس کا اسی انداز سے دے دوں گا. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی خلاصہ یہ ہے کہ پیزا شاپ اگر اس میں حرام بھی کوئی شامل ہوتا ہے تو جائز نہیں ہے. وہ نان مسلم کو کھلایا جاتا ہے یا مسلم کو کھلایا جاتا ہے، لیکن یہ اگر مسلم حلال حرام خرید رہا ہے تو یہ بھی گناہ ہے. حلال جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہوتا ہے اس کی خرید و فروخت بھی منع ہوتی ہے. جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اللہ نے اس کی خرید و فروخت کو بھی حرام کیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ نان مسلم اس میں کھاتے ہیں تو وہ اس کے لیے وہ لینا جو ہے وہ جائز ہو گیا. اس لیے وہ اس سے بچنا جو ہے ایک مسلمان کو ضروری ہے، اور اس کمائی پہ جو ہے وہ مشکوک ہے اگر وہ حرام چیز اس میں بیچتا ہے. جی فروزہ سسٹر آپ جلدی سے مائک پہ آ جائیں.
السلام علیکم و رحمتہ اللہ. جزاک اللہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. میں اپنا ایک کوشچن تو کل ہی کر لوں گی. ایک چھوٹا سا کوشچن ہے کہ سجدہ تلاوت قرآن پاک میں جو دعا ہے سجدہ وجہ الذی والی, اس کو ایک بار پڑھتے ہیں یا تین بار؟ اور اس کا جو آخری حصہ ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین, وہ بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے, کیا وہ پارٹ آف دعا ہے کہ نہیں؟ جزاک اللہ خیر. اور آئی ریئلی اپریشیٹ آپ کا پیشنس, اور ماشاء اللہ کہ آپ کی کوآپریشن ہمارے ساتھ. اللہ حافظ, خیر. السلام علیکم.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے خلاصہ یہ ہے کہ یہ دعا تین دفعہ پڑھنی چاہیے, اور فتبارک اللہ احسن الخالقین جو ہے وہ دعا کا حصہ نہیں ہے. یہ ہے خلاصہ. جزاکم اللہ احسن. تھا میری آواز انشاءاللہ پہنچ رہی ہے؟ جی جی, میری آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ میری آواز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر, میں تو سوال کا جواب بھی دے چکا تھا لیکن مجھے بعد میں چلا پتہ مائک پہ نہیں تھا. خلاصہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت میں یہ دعا تین دفعہ پڑھنی چاہیے, اور آخری حصہ فتبارک اللہ احسن الخالقین یہ دعا کا حصہ نہیں ہے. یہ ہے خلاصہ. جزاک اللہ احسن. جی سسٹر, جنہوں نے ہینڈ ریز کیا مائک پہ جلدی سے آ جائیں, اور آپ کا یہ سوال آخری ہوگا.
بعد اسے اللہ توفیق دے. اب وہ قدائے عمری کے لیے تو نماز کے لیے تو مجھے پتا ہے کہ یہ علماء یہی بتاتے ہیں کہ تو وہ استغفار کریں اور نفلی نمازوں کی کثرت کریں, اس لیے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن جو انہوں نے ساری زندگی کی قضا کرنے کے لیے, اس کے لیے اکثر علماء یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ روزے رکھیں, تو کیا اس کی کوئی دلیل ہے یا اس کا بھی اسی طرح حکم ہے جس طرح قضائے عمری نماز کے لیے ہے کہ بس
استغفار کرے اور نفلی روزوں کی کثرت کرے, تو سر دونوں کے لیے جو دلیل کے ساتھ ذرا بتا دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ایسا ہے کہ دونوں کے لیے سیم بات ہے. یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو جان بوجھ کے روزہ قضا کیا جاتا ہے اس کی کوئی قضا نہیں ہوتی, اور یہ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ ساری عمر بھی روزہ رکھتا رہے تو اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا جو روزہ اس نے جان بوجھ کے چھوڑا ہوگا. تو جو روزے قضا صرف ان روزوں کی ہے جو بیماری کی وجہ سے چھوڑے ہوں, عورت نے مخصوص صیام کی وجہ سے چھوڑے ہوں, مرد نے سفر کی وجہ سے چھوڑے ہوں. دیکھو قرآن نے دو چیزیں بتائی ہیں, سفر اور بیماری. اگر سفر اور بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑے ہوئے ہیں تو اس کی قضائی دینا ثابت ہے, خود قرآن میں موجود ہے اور خود اس میں ہے. جو روزے جان بوجھ کے اس میں جو ہے سستی میں چھوڑے گئے تھے, اب اس کی قضائی کے لیے دلیل چاہیے جو نہیں ہے. کسی چیز کا قضاء کے بدلے میں فدیہ ہونا, اس کے لیے بھی دلیل. اب میں چاہتا ہوں بھائی نماز کے بدلے میں نہیں پڑھوں, اور اس کے بدلے جو ہے میں ہزار جو ہے وہ دینار جو ہے وہ روپیہ یا ہزار ڈالر دے دوں گا تو چلو ٹھیک ہے میرا یہ بدلہ ہو جائے گا, تو یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے اس کی دلیل چاہیے. اب نماز جو جان بوجھ کے چھوڑی ہوتی ہیں اس کی کوئی قضا نہیں ہے, اس کا یہ کفر کیا ہے. جو انسان ہوش میں ہوتے ہوئے جان بوجھ کے تمام صلاحیتیں پوری ہوتے ہوئے نماز سستی کر کے چھوڑتا ہے, یہ کفر ہے, اور اس سے صرف توبہ ہے, اس کی قضا نہیں ہے. وہ چاہے ایک چھوڑی ہے چاہے سو چھوڑی ہے. قضا نماز جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ خندق میں قضا ہو گئی تھی ایک اس مجبوری کی لمٹ میں, اس طرح کی نمازیں پانچ نمازوں تک کی قضائی اسی غزوہ خندق سے ثابت ہے, اور بس غزوہ خندق سے. اس کے علاوہ
کہیں اور قضا نہیں ہے. روزے کی قضائی قرآن نے بتایا ہے سفر کی وجہ سے اور بیماری کی وجہ سے جو روزے چھوٹے ہوئے اس کی عدت بعد گنتی بعد میں پوری کر لو تو ٹھیک اس کی جا سکتی ہے. اگر نہیں پتا ہے تو جتنا پتا ہے اتنا کر لے, جتنا نہیں پتا ہے وہ اللہ سے معافی مانگے. لیکن یہ ہے کہ جو جان بوجھ کے صرف تی میں اللہ انسان برائی کے راستے پہ تھا نہیں اس طرف تھا وہ سستی میں چھوڑے, اس کا مطلب جان بوجھ کے چھوڑے ہوئے, اس کا مطلب سستی میں چھوڑے ہوئے اس وقت, تو پھر اللہ تعالیٰ سے جب توبہ کی ہے معافی مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے بدلہ دے گا. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. یہ دونوں چیزیں ایک ہیں, ایسا نہیں ہے کہ روزے رکھنے ہوتے ہیں اور وہ رکھنے ہوتے ہیں. جی بشرا سارا سسٹر آپ نے چونکہ ہینڈ ریز کر لیا ہے آپ سوال کر لیں اور آپ کے بعد کوئی ہینڈ ریز نہ کرے پلیز, کوئی ہینڈ ریز نہ کرے, یہ آخری سوال ہے. جزاک اللہ. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سے سر انشاءاللہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کرو گا. باقی اچھے کام کے لیے کہا ہے تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے, اگر نہیں ہو سکا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اس میں یہ ہے کہ انسان نے وعدہ نہیں کیا ہے, اگر انشاءاللہ کا وعدہ کیا ہو تو پھر بھی انسان کو پورا کرنا چاہیے, کسی وجہ سے رہ گیا تو آگے جس سے کیا اس سے معذر کر لے. باقی یہ ہے کہ مین جب اچھے کام کے لیے کیا ہو تو یعنی انشاءاللہ, تو اس کا مطلب یہ کہ انسان کوشش کرے جتنا کر سکتا کرے. باقی انشاءاللہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب انشاءاللہ کہہ دیا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کوئی غیبی طور مدد کرے گا. ہاں اللہ تعالیٰ مدد کر برکت کے لیے بلایا پڑا جاتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ انسان اس میں کہے گا چونکہ میرا انشاءاللہ ہر صورت میں جو ہے وہ ہو پورا ہو کے رہے گا. اس کا مطلب یہ کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو, اب اللہ کی چاہت کا کوئی علم تو نہیں ہے آپ کو یا مجھے, اللہ تعالیٰ کے کیا چاہا ہوا ہے یہ مجھے آپ کو کوئی علم تو نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا یس چاہا ہے نو چاہا ہے کیا چاہا ہے. انسان یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں کروں گا, بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہو جائے گا, تو یہ اس کا مفہوم ہوتا ہے. باقی انسان کو کوئی اچھے کام کے لیے کرتا ہے تو نیت کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا انسان پورا کر سکتا ہے اتنا نہ کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خیر عطا فرمائے. آج کے مجلس کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ پلیز آپ لوگ کوشش کریں کہ ٹائم پہ آ جائیں. میں دیکھتا ہوں کہ جب ہمارا دورہ قرآن شروع ہوتا ہے تو اس وقت لوگ کم ہوتے ہیں, اور جب سوال و جواب شروع ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ بہت سے لوگ جو ہے وہ آ جاتے ہیں. جی تو ایک منٹ صرف.